اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بیدد کل ذرت نیت الفاظ مرتے ہیں، سورة توبہ آیت نمبر 70.
أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ فَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل معتصقات الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے کی ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے، اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا.
مسلمان جو منافق ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمتکافیات آتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولیکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے جو تم سے پہلے قومیں تھیں، کون؟ آت، سمود، ابراہیم، نمرود، نوح علیہ السلام، یہ سب مسلمان تھے، ان کے پاس پیغمبر آئے، کتابیں آئیں. مدین والے شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، اللہ کہہ رہا ہے ان کے پاس رسول آئے کھلی ہوئی نشانی کے. اللہ کہہ رہا ہے ماں کان اللہ لیظلمہم، میں ظالم نہیں ہوں، وکانوا انفسہم یظلمون، تم اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہو. اب یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں، میرے پاس بھی کتاب ہے قرآن، اور میرے پاس بھی پیغمبر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی، میں اللہ اور رسول کی رضا میں نہیں لگی، میں نے اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ اور رسول کی مرضی نہیں لی، تو میں منافق ہوں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پہلے والے، تم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ پہلے والی قوموں کے ساتھ میں نے کیا کیا، ان کے پاس بھی رسول آئے تھے اور کتابیں تھیں، پیغمبر آئے، اور لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں ظالم نہیں ہوں، تم ظالم ہو. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ تم ظالم ہو؟ اب دوزخ میں جب جائیں گے تو کیا اللہ نے ہم پہ ظلم کیا ہوگا؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ دوزخ میں جائیں یا قبر کا عذاب ہو یا دنیا کا عذاب، یہ اللہ تعالیٰ تو میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اور میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے، اپنی حکم اپنی تعلیمات دی ہیں قرآن کی شکل میں. میرے محبوب نے تمہیں عمل کر کے بتایا ہے، اگر تم نے اس کو نہیں لیا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے پہ ظلم کر رہے ہو. اب ظلم کیا ہے؟ کہ اگر میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گی تو میں اپنے اوپر ظلم کر رہی ہوں. اب مجھے پہ دنیا اور قبر میں اور قیامت کے دن جو بھی عذاب آئے گا وہ میری اپنی وجہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، اور مجھے تمام مخلوق پر عظیم پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں. تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اگر تمہیں عذاب مل رہا ہے دنیا میں یا قیامت کے دن، تو اس کی تم وجہ تم خود ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب آگے مومنوں کا ذکر ہے.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئك سيرحمهم الله
مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہیں, وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں, نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا. بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے.
اوپر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بتائی کہ منافق عورت اور منافق مرد ایک ہی ہیں, ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں, مددگار ہیں. اب یہاں ایک چیز آپ دیکھیں کہ یہاں عورت مرد کا فرق اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. یہ جو بھی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا اس پہ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں میں رحم فرمائے گا. پھر اللہ فرماتا ہے یا مرونا بالمعروف وینہونا عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. اب یہ مومن کی خصوصیات کیا ہیں, یعنی مومن عورتوں اور مردوں میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں, برے کام سے روکتے ہیں, نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر, چاہے وہ عورت ہے یا مرد, اللہ کہہ رہا ہے میں ان پر اولئک یرحم اللہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان پر رحم بہت جلد رحم کروں گا. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. تو اب مجھے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو مومن کی خوبیاں خصوصیات اپنے میں پیدا کرو, اور ان خصوصیات کیا ہے کہ وہ ہم اچھی باتوں کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں, بری باتوں سے روکتے ہیں, نماز کا زکوٰۃ کا نظام, اور سب سے بڑی چیز اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ اور رسول کے آگے کسی کی بھی اطاعت نہیں کرتے, کسی کا کہنا نہیں مانتے, صرف اللہ اور رسول کا کہنا مانتے ہیں. تو ایسے لوگوں پہ اللہ کہہ رہا ہے میں دنیا میں بھی آخرت میں بھی رحم کروں گا کیونکہ میں غالب ہوں اور میں حکیم ہوں. مجھے معلوم ہے کہ کس پہ رحم کرنا ہے, کس کو سزا دینی ہے, کس کو اجر دینا ہے. تو اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم منافقانہ اسے نکل جائیں اور مومنوں والی صفات پیدا کریں, تو اللہ تعالیٰ اور مومنوں کی خصوصیات برساتا ہے.
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں, جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشہ کی والی جنتوں میں ہیں, اور اللہ کی رضا مندی سے سب سے بڑی چیز ہے. یہی زبردست کامیابی ہے.
وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا. اللہ کہہ رہا ہے مومن مرد مومن عورتیں جنتوں میں رہیں گی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اور فیہا مساکن طیبتن فی جنات عدن, اور ایسے محل ہیں, ایسی خوبصورت ان کی جنتیں ہیں, بڑے بڑے محل ہیں, اور سب سے بڑی چیز جو ہے ورضوان من اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. ذالک فہو الفوز العظیم, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اب اس کو یہ جنت اسی دنیا میں ہے, اب ہمیں سمجھنا ہے یہ جنت اسی دنیا میں ہے. وہ جو اس دنیا کی جنت ہے نا, اس کا تو نہ کسی نے دیکھا نہ سنا نہ کسی کے تصور میں آ سکتا ہے. اللہ نے کہہ دیا اس پہ ہمیں 200% ہم یقین ہے, لیکن وہ جنت کے جو مزے ہیں وہ یہی دنیا سے شروع ہوتے ہیں. اب وہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت اور بندگی کرتے ہیں مومن اور عورت اور مرد, تو اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ وہ باغات ہیں, ان کو وہاں جنت ملے گی, اور جو چاہیں گے ان کو وہاں ملے گا, اور خوبصورت خوبصورت محل ہوں گے, اور ہمیشہ اس میں رہیں گے, نکالے نہیں جائیں گے. دنیا کی زندگی تو چند دنوں کی ہے, لیکن جو جنت ہے وہ دائمی ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے رضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا. اب اس کی مثال صحابہ کی ہے کہ انہوں نے اپنے مرشد کے آگے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تن من دھن قربان کر دیا, ہر کچھ قربان کر دیا. تو اب ان کو جب ہم پکارتے ہیں تو ہم ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ, اللہ ان سے راضی ہوا, یعنی دنیا میں ہی راضی ہو نا. تو ہمیں دنیا ہی میں اللہ اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے, یہی اس دنیا کی کامیابی ہے. جب ہم اللہ, اب جنت کے مزے یہاں کیسے ہوں گے, جنت کے مزے ایسے ہیں کہ جب ہم اللہ اور رسول کی رضا لے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے کو وقف کر دیتے ہیں, یعنی ہمیں اب کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. ہم تمام پریشانیوں فکروں کو ہم نے ختم کر کے ایک غم, ایک پریشانی بنا لی کہ میرا رب راضی رہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہے. تو ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہر چیز میں اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں اور اس کی رضا کی کوشش میں ہیں. اپنی مرضی کوئی نہیں ہے, ساری زندگی, پوری زندگی کے تمام معاملات ہم اللہ اور رسول, قرآن اور سنت کو سمجھ کے اس کے مطابق اور نیت خالص بنا کے اس کے مطابق گزار رہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہم سے راضی ہو جائے گا. اب اس رضا کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ نفس مطمئنہ, خوشی. غم ہے جب بھی پریشانی نہیں ہے, تکلیف ہے جب بھی پریشانی نہیں ہے, عشرت مل گئے, نہ مال دولت مل گئے, گھر مل گئے, گاڑیاں مل گئی, کوئی فرق نہیں پڑا. غم آئے کوئی فرق نہیں پڑا, ایک سی زندگی. کیوں؟ اب یہ دنیا کی زندگی کی اہمیت ختم ہو گئی اللہ اور رسول کی رضا کے آگے. تو جب ہم اللہ اور رسول کو لے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ تمام میری تکلیفیں, میری پریشانیاں, سب کچھ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے. اب کیسے لیتا ہے؟ آتی تو ہے, امتحانات تو آتے ہیں, ٹیسٹ تو آتے ہیں, لیکن ہمارا مقصد اللہ ہو جاتا ہے اور اللہ ہمارا فوکس ہو جاتا ہے, اپنا شیخ, اپنا مرشد فوکس ہو جاتا ہے, تو ہمیں یہ تکلیفیں محسوس نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے رب کی طرف سے آئی ہیں, میرے محبوب کی طرف سے آئی ہیں, وہ اس میں راضی ہے تو میں اس میں راضی ہوں, وہ اس میں راضی ہے تو میں اس میں راضی ہوں. وہ غم گیا اور ہر چیز یا میرے ذہن, دل و دماغ یہ قبول کر لیتا ہے کہ میرا رازق بھی وہی ہے, میری عزت بھی اسی کے ہاتھ میں, بے عزتی بھی اس کے ہاتھ میں, غم اور دکھ بھی اس کے ہاتھ میں, مرنا جینا بھی اس کے ہاتھ میں, سب کچھ اس کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. میرے ہاتھ میں صرف ایک چیز ہے کہ میں اس کو راضی کر لوں. اس کو راضی کرنے کا طریقہ قرآن و سنت ہے اور ہم وقت کے امام کے ساتھ تعلق ہے. وقت کے امام کے ساتھ کیوں تعلق, کیوں ان کے ساتھ ہم جڑے؟ اس لیے کہ وہ ہمارا تزکیہ نفس کریں گے. ہمیں اپنی روح کی بیماریاں معلوم نہیں ہیں تو وہ ہمارا علاج کریں گے. ہمارے اندر سے وہ جو دنیا کی محبت ہے, غم ہے, تکلیف ہے, ہم پریشانیوں کو سمجھ نہیں رہے, تکلیف کو سمجھ نہیں رہے, تو وہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے نکال دیتے ہیں اور ہمارے اندر اللہ اور رسول کی محبت اور اللہ اور رسول کی ناراضگی ڈال دیتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو. خیر میں گزارا, میں صبر کروں گی, برداشت کروں گی, معاف کروں گی, اور رب کسی طرح مجھے رب کو راضی کرنا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. تو جب ہم اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں تو دنیا ہی سے اللہ تعالی ہم پہ رحم شروع کر دیتا ہے اور ہمارے اندر وہ غم, فکر, ڈپریشن, انگزائٹی, تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, کندھے ہلکے ہو جاتے ہیں اور ہر وقت ہم خوش اور مطمئن رہتے ہیں. کسی چیز سے ہم پریشان نہیں ہوتے. کوئی تکلیف آتی ہے پریشان نہیں ہوتے, کوئی مصیبت آتی ہے پریشان نہیں ہوتے. کیوں؟ کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ رب کی طرف سے ہے. یا تو میرا امتحان ہے, یا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی, اس کی سزا ہے. سزا بھی ہوگی, ظاہر ہے ہم غلطی کریں گے اس کی سزا ملے گی. تو اب جب ہم اس غلطی کو تسلیم کر لیں گے اور ہم اس غلطی سے یہ معافی مانگیں گے, اس کی تلافی کر دیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے, تو ایک آہستہ آہستہ ایک ٹائم آ جائے گا کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. اور یہی دنیا آخرت کی کامیابی ہے جو ہمیں لینی ہے. اگر ہم لینا چاہیں تو آسانی سے لے سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی بڑے بڑے وظیفے نہیں کرنے پڑتے، اس کے لیے کوئی جہاد نفس کا تو کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں کوئی جہاد پہ جانا نہیں ہے، دنیا کے جہازوں پہ نہیں جانا، ہم عمرے حج نہیں کرنے، نفلے نہیں پڑھتے، وظیفے نہیں پڑھنے، یقین اللہ پہ، یقین اللہ کو لینا، اللہ کی رضا کو لینا، یہی سب سے بڑی نعمت ہے جو ہم اگر سمجھ گئے کہ مجھ پہ جو تکلیف آ رہی ہے رب کی طرف سے، جو راحت مل رہی ہے، جو خوشی مل رہی ہے، جو ہے وہ رب کی طرف سے، میری اپنی ذات کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے میرا رب ہے، تو راضی برضا، اسے دوسرے الفاظ میں راضی برضا کہتے ہیں کہ ہر چیز میں راضی برضا، رب اس میں راضی ہے میں راضی ہوں، میری تکلیف میں رب راضی ہے میں راضی ہوں، میری بیماری میں رب راضی ہے میں راضی ہوں، میری اولاد بچہ فوت ہو گیا رب راضی ہے میں راضی ہوں، ماں باپ فوت ہو گیا رب راضی ہے میں راضی ہوں، یہ سب سے بڑی چیز ہے، جو ہم اس نقطوں کو سمجھ جائیں تو ہماری یہ تمام دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، یہ غم ہے، یہ جتنی بچوں کی ہیں، ماں باپ کی ہیں، دنیا کی ہیں، یہ جو دنیا کی آج کل جو سارے مسلمان پریشان ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے دور ہیں اور اللہ نے ان پر سے اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لیا ہے، تو رحمت کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ اللہ اور رسول کی رحمت کا ہاتھ ہو تو ہمیں بندگی کرنی ہوگی، اطاعت کرنی ہوگی اللہ اور رسول کی اسی دنیا میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے.
یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ما باہم جہنم وبئس المصیر. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب یہ جنگ تبوک کی بات کی آیتیں ہیں، کیونکہ جنگ تبوک میں منافقین نے کھل کے سامنے آ گئے تھے اور حضور کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمان جو منافق ہیں، یعنی صحیح معنوں میں اللہ اور رسول کا حکم نہیں مان رہے، اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کفار ہے یا منافق ہے ان سے جہاد جاری رکھو. اب یہاں دیکھیں مسلمانوں سے بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ، ہم جیسے مسلمان ہیں نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ منافق ہیں اور ان پہ سخت ہو جاؤ، کیوں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جو جہنم ہے وہ بہت بری جگہ ہے. اب ہمیں سوچنا ہے، کفار کو تو چلے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے سے تو مطلب ہے، کیونکہ مسلمان منافق ہوتا ہے، مشرک یہود اور نصارہ وہ منافق نہیں ہے، مسلمان منافق ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہاد کرو ان سے، ان پہ سختی کرو، اور کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب مجھے سوچنا ہے کہ میں، اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے منافق، تو اب مجھے منافق کی جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کوالٹیاں اور صفات بیان کی ہیں، مجھے اگر مجھ میں ہیں تو مجھے نکالنے ہوں گے، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں منافق سے بھی جہاد کا اعلان کیا ہے اور جہنم کا ٹھکانہ کیا ہے. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں منافق. جب تک ہم اللہ کے ساتھ اللہ کی نیت مخلصانہ نہیں بنائیں گے اور اللہ اور رسول کو اپنے مقصد زندگی نہیں بنائیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق ہم زندگی میں نہیں ڈھالیں گے، اللہ کی رضا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو نظم العین نہیں بنائیں گے، ہم اس منافقت سے نہیں نکل سکتے. ہم منافق ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم منافق ہیں، ہم اپنے کو منافق نہیں سمجھتے لیکن ہم منافق ہیں. اب اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس منافقت سے نکلیں، کیونکہ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کہہ دیا کہ ان سے جہاد کرو، یہ جہنم ان کی جگہ ہے، تو اب مجھے چاہیے کہ میں وقت کے امام کو ڈھونڈوں اور میرے اندر جو منافقانہ بیماریاں ہیں، جو میرے اندر روحانی بیماریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں ہیں، ان کے ذریعے سے میں اپنا علاج کرواؤں، بہت ضروری ہے. اگر میں نے وقت کے امام کو نہیں لیا تو میں اپنی بیماریوں کو نہیں پہچان سکتی، میں اس منافقانہ زندگی سے نہیں نکل سکتی. دوسری جو ہے کہ دنیا سے محبت سب سے بڑی منافقت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا سے محبت کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے. جب تک میں اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف نہیں کروں گی، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گی، میں اس منافقت سے نہیں نکل سکتی، بھلے کتنے حج کر لوں، کتنی عبادتیں کر لوں، کتنی ریاضتیں کر لوں، اخلاص مجھ میں نہیں آئے گا. ہر وقت میں پریشان رہوں گی اور میں یہی سمجھتی رہوں گی کہ میں عبادت کر رہی ہوں، پانچ وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں، تہجد پڑھ رہی ہوں، درشی پڑھ رہی ہوں، یہ پڑھ رہی ہوں، لیکن باقی جو میری نیت ہے اور جو میرا تمام جس نیت اس نیت جو میں نے نیت بنائی ہے دنیا کی، اس نیت کے تحت میں دنیا کے اس کام سارے سر انجام دے رہی ہوں، اللہ کی تو میں نے نیت نہیں بنائی. اور پھر جب میں اللہ کی نیت نہیں بنائی تو میں قرآن و سنت کے قریب نہیں جا رہی، تو میں قرآن و سنت کے مطابق تو زندگی نہیں گزار رہی. تو یہی منافقت کی نشانی ہے. تو مجھے اب یہ تمام چیزیں چھوڑنی ہوں گی، اپنے سے یہ منافقت نکالنی ہوگی، اپنے کو وقف کرنا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ نے اپنی محبت میں مجھے پیدا کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ دنیا میرے لیے پیدا کیا، لیکن مجھے اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا دوست بنایا. اللہ تعالیٰ ہر جگہ مجھے یہی کہتا ہے. تو مجھے اس منافقت سے نکلنا ہے. اور سب سے بڑی منافقت جو ہم لوگوں میں ہے وہ دنیا سے محبت ہے. تو اس دنیا کو مجھے چھوڑنا ہوگا اور اللہ کی طرف رخ کرنا ہوگا. اب سوچنا ہوگا کہ کیسے میں اللہ سے ملاقات کروں، کیسے میں اللہ کو راضی کروں، کیسے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کروں، کیسے میں ان کے قدموں میں بیٹھوں. تو اس کے لیے مجھے وقت کے امام کی انتہائی ضرورت ہے، نہیں تو وقت گزر جائے گا اور میں سیدھی دوزخ کے گڑے میں جاؤں گی. اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے، میرے خیال میں 90% مسلمان منافق ہیں. تو ہمیں اس منافقت سے اپنے آپ کو نکلنا. مجھے دوسرے سے مطلب نہیں ہے، یاد رکھیں. میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم منافق ہو، مجھے اجازت نہیں ہے. میں کسی کو منافق، انسان کو خود دیکھنا ہے کہ میں کیسے، میں منافق ہوں کہ نہیں ہوں. کوئی اگر مجھے منافق کہے تو بجائے غصے میں آنے کے مجھے سوچنا چاہیے کہ اس نے مجھے منافق کیوں کہا. تو پھر مجھے تلاش کرنی چاہیے کہ منافقت کی کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا کیا صفات ہیں جو اس نے مجھ پہ منافق کا، مجھے منافق کا. تو اس کو سمجھنے اور بجائے غصے آنے کے ہمیں سوچنا، غور و فکر کرنا چاہیے. تو پھر ہمیں پریشانی نہیں ہوگی کہ کسی نے ہمیں منافق کہہ دیا. اگر ہم اللہ اور رسول کی رضا کے مطابق اور زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہر قدم پہ ہم اللہ رسول کی رضا چاہ رہے ہیں اور کوئی ہمیں منافق کہہ بھی دے، ہم پہ فرق نہیں پڑے گا، ہمیں غصہ نہیں آئے گا. ہمیں غصہ جب آتا ہے جب ہم منافقانہ زندگی گزار رہے ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں آپ کچھ بھی کہہ دو، ان پہ اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ اگلا بندہ منافق کہنے والا، یہ سمجھتا نہیں ہے، جانتا نہیں، اس کو معلوم نہیں کہ منافق کسے، اس نے الزام لگا دیا، اس نے منہ سے کہہ دیا. تو ان پہ فرق نہیں، انہیں تکلیف نہیں ہوتی. نقصان کس کو ہوتا ہے؟ منافق کہنے والے کو ہوتا ہے، وہ نقصان اٹھائے گا. اگر اس میں منافقات کی صفات نہیں ہے، ایک مومن کو اگر میں نے منافق کہا اور اس میں صفات نہیں ہے تو وہ گناہگار ہوگا. اس کی آگے ابھی یہ دوسرے اس میں تشریح آ جائے گی.
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے. یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا. اگر یہ بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہو.
اچھا، اب یہاں یہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ جنگ تبوک جو روم سے لڑائی تھی، وہ جو روم کا بادشاہ تھا اس نے پتا چلا اسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 لوگ لے کے آ رہے ہیں, تو وہ مقابلے پہ نہیں آیا. حضور وہاں گئے, وہاں تک گئے, تبوک کے مقام تک گئے اور انتظار کیا, وہ نہیں آیا. تو پھر اس جد کے جتنے بھی لوگ تھے, قبائل تھے, اس سے حضور نے معاہدے وغیرہ کر کے واپس آ گئے. کیوں؟ کہ وہ ڈر گیا کہ اس میں میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں روب ڈال دیا. اب جب واپس آ رہے تھے تو یہ جو منافقین ساتھ گئے تھے حضور کے, کچھ منافقین ساتھ گئے تھے, کچھ نے تو بہانہ کر دیا لیکن کچھ ساتھ گئے تھے. اور جب واپس آنے لگے تو راستے میں حضور کی اونٹنی کھو گئی. تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ ڈھونڈو. تو اب منافقین کا تو موقع مل گیا, تو انہوں نے کہا لو اپنے کو اللہ کا ولی, اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں, نبی کہتے ہیں, ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میری اونٹنی کہاں ہے, اور یہ آسمان کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں. ان کے انہوں نے یہ بات کہی, اور پھر انہوں نے دوسری سازش یہ کی کہ جب تبوک سے واپس آ رہے تھے, جو راستہ تھا وہ تھا ایک طرف سمندر تھا اور ایک طرف پہاڑ تھا, بیچ میں پتلا سا راستہ تھا. تو ان منافقین نے, 10 منافقین نے انہوں نے یہ منصوبہ بندی کی کہ اس راستے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے تو ہم ان کو سمندر میں دھکا دے دیں گے. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا لے, پھر حضور نے ان سے پوچھا تو حضور انہوں نے قسمیں کھائیں. تو اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے یا الفون باللہ ما قالو, یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا, مطلب یہ نہیں کہا کہ ان کو, یہ کیسے نبی ہیں, یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی باتیں بتاتے ہیں, ان کو تو اپنی زمین کی اپنی اونٹنے کا نہیں پتا. یہ ایک بہت, اب اس کا دیکھیں یہ اتنا سا اعتراض, آپ لوگ نوٹ کریں, اتنا سا اعتراض, اتنی سی بات اپنے مرشد کے بارے میں. ظاہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے لیے مرشد تھے, ان کے اپنے مرشد کے بارے میں اتنا سا خیال کہنا, اتنی سی بات کہنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرَ, یہ انہوں نے کفر کے الفاظ بولے, یہ اب کافر ہو گئے. کفروا بعد اسلامہم, یہ اسلام بانے کے بعد یہ کفر, اب اللہ تعالیٰ نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. یعنی اتنی سی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ اتنی سی نہیں ہے, کیوں کہ آپ تو بیعت کر لیا, آپ مسلمان ہو گئے ہو, آپ کو اپنے امیر کے بارے میں ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں ظاہر کرنا, کچھ بات نہیں کرنی ان کے متعلق. آپ نے اپنے امیر پہ شک کیا کہ وہ نبی نہیں ہے یا وہ کچھ جانتے نہیں ہیں. ہم مسلمان بھی یہی کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو غیب کا علم نہیں تھا, ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں, اب یہ کافر, اب اللہ کہہ رہا ہے یہ کافر ہو گئے, انہوں نے یہ کلمہ کہا, اب یہ کافر ہو گئے. اور پھر انہوں نے پلاننگ کیا کہ وہم بما لم ینالو, انہوں نے وہ پلاننگ کی حضور کے کو شہید کرنے کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تو ارادہ کر لیا تھا, وہم ارادہ کر لیا تھا, لیکن وہ بما لم ینالو اللہ تعالیٰ نے پورا نہیں کرنے دیا. اللہ کی وما نقمو الا ان, پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما نقمو الا ان اغناهم اللہ ورسوله من فضله, یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اس بات کا انتقام لے رہے ہیں. مدینہ کیا تھا؟ چھوٹی سی بستی تھی, پہلے تو یثرب کہلاتی تھی, بیماریوں کا شہر تھا, تھوڑی سی گاؤں تھا اور کچھ بھی وہاں نہیں تھا. حضور کے آنے سے برکتیں ہو گئیں, حضور کے آنے سے سبزہ آ گیا, سب کچھ ہو گیا حضور کے آنے سے ہو گیا, یہ تمام غریب لوگ مالدار ہو گئے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ یہ شکر ادا کریں کہ اللہ اور رسول کے فضل سے یہ مالدار ہو گئے, تو یہ سازشیں کر رہے ہیں, یہ حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو اللہ پھر بھی دیکھیں کتنا غفور و رحیم, اللہ کہتا ہے اب بھی وَإِن يَتُوبُوا يَكَ خَيْرًا لَّهُمْ, اگر اب بھی یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. اور وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اگر انہوں نے توبہ نہیں کی, ان حرکتوں سے باز نہیں آئے, ان منافقت سے باز نہیں آئے, تو اللہ کہہ رہا ہے دنیا آخرت میں عذاب ہوگا. دردناک عذاب ہوگا. اور دنیا میں وما لهم فی الارض من ولی، دنیا میں بھی اس کا کوئی دوست ولی وارث کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں، اب یہ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کے بارے میں کچھ بات کہنا، یا وقت کے امام کے بارے میں کچھ بات کہنا. جب آپ نے بیعت کر لی تو آپ کو تو سلنڈر کرنا ہے، آپ کو تو سمجھنا ہے، آپ نے تو سوچ سمجھ کے بیعت کی ہے. اب اپنے شیخ کے بارے میں باتیں کرو گے تو نقصان کس کو ہوگا؟ اپنے کو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے مجھے روکا ہے، بتایا ہے کہ نہ نبی کے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم ذرا سی بھی کوئی بات کریں گے، اعتراض کریں گے، اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کہہ رہے تم کافر ہو گئے، اسلام سے نکل گئے، بالکل نکل گئے. یہ قرآن کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے، یہ اس وقت تک کے لیے نہیں ہے. وقت کے امام کا جو وہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ ہے اور اللہ نے چنے ہوئے، اور وہ قیامت تک کے لیے آئیں گے، ہر ایک کے لیے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت ہے تو ہمارے اصلاح کے لیے، ہمارے تزکیہ نفس کے اصلاح کے لیے، ہماری روح اور اس کے روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں دور کرنے کے لیے یہ وقت کے امام کو قیامت تک اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا، ہمارے سامنے ہوں گے. اگر ہم نے قرآن و سنت کے مطابق وقت کے امام کو لیا، بیعت کر لی، اس کے بعد آپ نے اگر ذرا سے بھی اپنے مرشد کے بارے میں کچھ شک کیا تو آپ ایمان سے نکل گئے. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آپ ایمان سے نکل گئے. تو اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ تم ہمیں، جو کچھ ہے اس وقت، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ فضل کیا ہوا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. یہ اللہ اور رسول، اللہ اور رسول ظاہر حضور کی برکتوں سے تو ہم سب کچھ کھا رہے ہیں. جتنا عیش مسلمان اس وقت عیش میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. نہیں تو پہلے تو مسلمان کہاں تھے، کدھر تھے، مسلمان تھے نہیں تھے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، اگر غلطی ہو تو معافی مانگو اور واپس آؤ. اگر تم نے اپنی اصلاح نہیں کی اور تم نے اپنے اس سوچ کے انداز کو، اس بات چیت کے انداز کو، اس کو انداز کو چینج نہیں کیا تو تم دنیا آخرت دونوں میں تمہیں اب پہ عذاب ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں فیصلہ سنا رہا ہے. تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اور کسی ولی اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا، بالکل خاموش رہنا ہے. ہمارے اب اسی لیے کہتے ہیں کہ کم سے کم بات کرو، ضرورت کی بات کرو، فضول باتیں، فضول گپیں، یہ تمام اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں جب منع کیا ہے. زیادہ سے زیادہ خاموش، کسی چیز پہ ڈسکشن، دنیاوی چیز پہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اور رسول کے بارے میں بات کر سکتے ہو طریقے سے، سلیقے سے، ادب سے. ادب کا پہلو، احترام کا پہلو ہم کہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، ہر جگہ ہم احترام ادب کا پہلو رکھیں گے. بڑوں، ہمارے ماں باپ ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ہم ان کا بھی ادب کریں گے چاہے کچھ بھی ہو. لیکن اگر وہ اللہ اور رسول کے خلاف ہیں تو ہم ان سے دلی تعلق نہیں رکھیں گے، لیکن خدمت تو ان کی کریں گے، جانی مالی ہر قسم کی ان کی خدمت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رشتے توڑنے سے منع نہیں کیا، لیکن جو دلی تعلق ہے وہ اللہ والوں سے اور جو اللہ کے راستے میں ہے ان سے رکھنا ہے، دنیا والوں سے کسی سے دلی تعلق نہیں رکھنا. کہنا ماننا ہے اللہ رسول کا کہنا ماننا ہے، اللہ رسول کے آگے کسی دنیا والے کا کہنا نہیں ماننا، نہ اپنے نفس کا کہنا ماننا ہے نہ دنیا والے کا کہنا ماننا ہے. اگر مسلمان اس وقت قرآن و سنت کے مطابق ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں اور اللہ کو اپنا نصب العین بنا لیں، آج ہماری تمام مشکلیں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، زندگی آسان ہو جائے گی. ہم نے اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے یہ دنیا کا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم پاگل ہو رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. اب یہ جو مہنگائی چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے، یہ سب یہ مومن کے لیے مہنگائی نہیں ہے، یہ عام گناہگار مسلمانوں، ہم جیسے گناہگار مسلمانوں کے لیے مہنگائی ہے. مومن کے لیے، مومن کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ وہ اس پہ سختی آئی ہے، اس پہ تکلیف آئی ہے. وہ تو ہر وقت اللہ کے رنگ میں رہتا ہے، اللہ کی محبت میں رہتا ہے. اس پہ تو جو کچھ آتا ہے وہ تو شکر ادا کرتا ہے کہ اب جو اگر تکلیف جسمانی یا رزق کی کسی قسم کی پریشانی آتی ہے وہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے اور شکر کرتا ہے، تو اس سے تو اس کے اور درجے بلند ہوتے ہیں. تو اللہ والے کبھی بھی ان دنیاوی تکلیفوں کو تکلیف نہیں سمجھتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں سے جڑیں تاکہ یہ جو ایمان کی جو لذت ہے، ایمان کا جو نور ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اور عشق ہے, وہ انہی سے ہمیں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں, اللہ کے مزاج کو سمجھیں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.